کے اور ایسے مذاق کریں. اور اس ضمن میں موضوع روایت بھی بیان کرتے ہیں کہ جو شخص وضو کرتے وقت اپنے گردن کا مسح کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گردن کو آزاد کر دے گا جہنم سے. اس سے بڑھ کر کے دعا بھی انہوں نے ایجاد کی ہے, ہر ہاتھ دھوتے وقت اللہم احفظ یدی, اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کو بچا, اللہم احفظ وجہی من النار, منہ دھوتے وقت. اس طرح کی ادعیہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اس وجہ سے ان کا التزام صحیح نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گردن کا مسح ثابت نہیں ہے, صحیح روایات میں گردن کا مسح بالکل نہیں آیا ہے, اس وجہ سے گردن کا مسح کرنا سنت نہیں ہے. بلکہ اگر آپ اس پر استمرار کرتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ ایک بدعت ہو جائے گی. ہمیں وہی کرنا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جو صحابہ نے کیا, اور صحابہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نقل کر کے پہنچایا. اسی طرح دوسری روایت میں عن عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہما فی صفت الوضو قال ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ فأقبل بیدیہ وأدبر. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, دوسرے لوگوں نے بھی اس کی روایت کی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن زید پیارے رسول کے وضو کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے مسح کرتے وقت دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور شروع سر میں رکھ کر کے دونوں ہاتھ گدی تک لے گئے قفا تک, پھر اس کے بعد آپ واپس لائے. اس سے معلوم ہوا کہ سنت مسح کا کی سنت یہ ہے کہ آپ شروع کریں ناسیہ, یعنی یہاں سے جہاں سے بال اگا ہے اور پیچھے تک لے جائیں اور پھر پیچھے سے لا کر کے یہاں تک, یہ کامل سنت کا طریقہ ہے. لیکن یہ چیز بھی ذکر کر دینی ضروری ہے کہ اگر کسی نے تھوڑا سا مسح کیا تو اس کا کیا حکم ہے, یعنی بعض مذاہب میں آیا ہے کہ ربع راس یعنی چوتھائی سر کا مسح واجب ہے, بعض مذاہب میں آیا ہے کہ نہیں شعرہ او شعرتین ایک بال یا دو بال چھو لیا مسح ہو گیا. یہ بھی ایک عجیب بات آ چلی ہے کہ اسی پر قیاس کر کے مروہ کے اوپر دو بال کاٹ لیتے ہیں اور عمرے سے نکل جاتے ہیں, یہ بھی غلط طریقہ ہے, غلط کی بنا غلط پر ہوئی. اول تو حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کی جتنی روایتیں آئی ہیں کسی روایت میں سوائے اس وقت جبکہ آپ کے سر مبارک پر پگڑی ہو اس کے علاوہ کسی روایت میں نہیں آیا ہے کہ آپ نے کبھی ربع راس یا شعرہ اور شعرتین کا مسح فرمایا ہے. نہیں, آپ نے جتنی روایتیں آئی ہیں پورے سر کے مسح کا ذکر آیا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایک بال چھو لینا یا دو ربع راس کا مسح کرنا کیا کافی ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کافی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں عربی کے الفاظ لے کر کے چلے کہ با جو ہے الساق کے لیے اور تھوڑا سا لگ جائے تو یہ معنی حاصل ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ تدقیقات اس وقت کام دیں گی جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک یا قول مبارک سے اس کی تفسیر نہ ملتی ہو. وضو آپ سے لیا گیا, تمام طریقے آپ ہی سے لیے جائیں گے, دوسرے کے کہنے یا دوسرے کے اجتہاد سے لینا غلط ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ ربع راس کا مسئلہ غلط ہے, صحیح نہیں ہے, اگرچہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے نقل کیا ہے. یا ایک شعرہ اور ایک شعرتین کا مسئلہ یہ صحیح نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے. آپ کوشش کریں, زیادہ اس میں نہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے نہ وقت کی ضرورت پڑتی ہے, معمولی محنت ہے, زیادہ سے زیادہ ٹوپی آگے پیچھے کرنی ہوگی آپ کو. ہاں, جس طرح اور دوسری چیزوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشقت کا اعتبار فرمایا, اسی طرح اس میں بھی اعتبار فرمایا. جس طرح موزے پہنے ہیں آپ تو وضو کرتے وقت آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں, اگر پگڑی آپ کے سر پر ہے جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ ناسیہ کا مسح کر کے باقی جو ہے اس پر پگڑی پر مسح فرمایا. اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ آپ کے سر پہ اگر پگڑی نہیں تھی تو آپ نے صرف چند بال کا یا آگے پیشانی کا صرف مسح کیا, بلکہ پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے. عن عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء. عبد الله یہاں دیکھیے حضرت عبد الله بن زید بن عاصم، حضرت علی اور حضرت عثمان، اس کے بعد پھر حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص بھی پیارے رسول کی سنت، وضو کی سنت بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه. دیکھیے ایک حدیث کو لے کر کے کوئی لے اڑے تو اس سے پوری سنت سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی وجہ سے علماء کا کہنا ہے، محدثین کا کہنا ہے، حضرت عبداللہ یحیی بن معین ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حدیث کو تیس طریقے سے نہ لکھیں، تیس اسناد سے یا تیس صحابی سے ہم اس کو نہ جمع کریں تو اس کو سمجھیں گے ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ حدیث پورا مسئلہ مکمل اس وقت ہو سکتا ہے جب تمام اقوال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکٹھے ہوں. اگر اقوال نہیں مل رہے ہیں تو صحابہ کے اقوال، اسی طرح بعد میں ائمہ کے اقوال کو اکٹھا کر کے، اگر پیارے رسول کا قول نہیں معلوم یا صحابی کا قول نہیں معلوم، صحابہ کا قول نہیں معلوم، تابعین کا قول اکٹھا کریں، اس سے آپ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں. تو یہاں جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وضو کا کان کا مسح فرمایا یا نہیں فرمایا، اس روایت میں انہوں نے ذکر کیا. کہتے ہیں: ثم مسح براسه، پھر آپ نے اور دوسرے کام کو جیسا کہ پہلے حضرت عثمان کی روایت میں آیا ہے اسی طرح کیا، پھر آپ نے پورے سر کا مسح کیا. وادخل اصبعيه السباحتين، سباحا اور سبابا، یہ انگلی شہادت کی انگلی جس کو کہتے ہیں، اس کو آپ نے کان میں داخل کیا. ومسح بابهام، ابهام کہتے ہیں انگوٹھے کو، بے ابہامی ظاہرا اذنی، دیکھیے پورے طور پر کان کا مسح ہو جاتا ہے، کان کا پورے طور پر مسح ہو جاتا ہے. یہ طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے سر کے اور کان کے مسح کا طریقہ فرمایا. اگر کوئی شخص کان کا مسح نہیں کرتا ہے تو وہ سنت کے خلاف ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ سر کا مسح اگر کر لیا اور کان کا مسا بھول گیا تو صحیح ہے، لیکن جانتے ہوئے اس سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. حقیقت یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: الاذنان من الرأس، دونوں کان یہ سر کا جز ہیں، من الرأس سر کا جز ہیں. تو جب اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں وامسحوا برؤوسکم، تو یہ حکم اگر جب وہ سر کا ایک ٹکڑا ہوا تو کان بھی، جب آپ نے فرما دیا کہ کان جز ہے سر کا تو اس کا مسا بھی وجوب میں آتا ہے. اس وجہ سے صحیح یہ ہے کہ آپ کسی وقت بھی کان کا مسا نہ چھوڑیں. اور کان کے مسے کا طریقہ یہ ہے کہ انگلی جو ہے دونوں کان کے سوراخ میں ڈالیں اور پھر انگوٹھے کے داخلی جز سے آپ کان کے اوپر اس طرح مسا کر کے پورے کان کو کا مسا کر لیں. یہ وہ مسحب ابہامی ظاہرہ اذنیہ. پھر اس کے بعد وضو کی یہ تو وضو کا طریقہ ہوا، لیکن دوسری روایات سے بھی کچھ اور شروط معلوم ہوتے ہیں، یا ذکر نہیں کیا ہے. دوسری روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، جس نے بسم اللہ نہیں کہا اس کا وضو نہیں ہے. لا وضوء، اب اس کو عام طور پر یہاں بھی فقہا کا اختلاف ہوتا ہے کہ جیسے لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب میں لڑائی چلتی ہے اللہ اکبر کہ جب تک آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، جب تک بسم اللہ کہے گا نہیں پڑھے گا وضو نہیں ہوگا. تو اس میں بھی بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں نفی یا انکار جس چیز کی ہے تو پورے وضو کا انکار نہیں ہے بلکہ وضو کے کمال کا انکار ہے، یعنی وضو کامل نہیں ہوگا. لیکن صحیح یہ ہے جن بعض ائمہ نے، ائمہ اربعہ میں سے بعض نے کہا ہے کہ یہ وضو کی شرطیت میں داخل ہے، یعنی وضو کی صحت کی شرط میں بسم اللہ کہنا بھی ہے. اس وجہ سے بسم اللہ کے بغیر وضو صحیح نہیں ہے. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، یہی صحیح مسئلہ ہے. اور اگر کوئی شخص، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے، امام شافعی کا بھی یہ کہنا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بسم اللہ نہیں کہا تو پھر سے وہ وضو کا اعادہ کرے، دوسری مرتبہ وضو کرے. بہرحال حدیث شریف کے الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ تعبیر جو آپ نے فرمائی ہے وضو کا انکار فرمایا ہے جب تک بسم اللہ نہ پڑھے. اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ شرط ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ آدمی کی صلات بھی نہیں صحیح ہوگی جب تک وضو نہ کر لے. لا وضو لمن لم, لا صلات لمن لم, لا لمن لا وضو له. اسی طرح یہاں بھی ہوا کہ جس نے بسم اللہ نہیں کہا اس کا وضو بھی صحیح نہیں ہوگا.
کلمہ بھی نہیں پڑھی
جی,
کلمہ
کس وقت
وضو کر
لیتے ہیں؟ وضو کے وقت کلمہ ضروری نہیں ہے, لیکن بسم اللہ کر کے, بسم اللہ کر کے آپ ہاتھ دھوئیں. اس
کا اللہ تعالیٰ روح پاک کا نام علی شہر پاک کلمہ پڑھنا یہ دفل کاتب پاک بھی تندے نے نبا
پاس آپ پڑھیں کوئی حرج نہیں, لیکن بسم اللہ نہ چھوڑیں.
محمد رسول پڑھنا چاہیے
بسم اللہ کر کے, بسم اللہ کریں اس کے بعد جو کچھ بھی پڑھتے رہیں.
کلمہ پڑھیے نہیں تک پاک نہیں بڑھے.
اچھا, پیارے رسول نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر وضو نہیں ہوگا. آپ بسم اللہ پڑھ لیں اس کے بعد پورا قرآن بیٹھ کے پڑھیں کوئی حرج نہیں, لیکن بسم اللہ پہلے پڑھ لیں پھر اس کے بعد وضو شروع کریں. اسی طرح دوسرے آداب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے فرمائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشیطان یبیت علی خیشومه. متفق علیہ. نیند سے جاگ کر کے, نیند سے جب کوئی جاگے تو اپنی ناک کو تین مرتبہ جھاڑ لیں. فلیستنثر, استنثار اس وقت ہوگا پانی سے جھاڑنا. یہ ایک عام ادب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, سکھایا ہے. چاہے وضو کرنا ہو, وضو کے وقت تو استنثار ضروری ہے, چاہے آدمی سو کر کے جاگا ہو یا جاگ ہی رہا ہو, لیکن جب سو کر کے جاگے وضو نہ کرنا چاہے ابھی تو فضیلت کی بات یہ ہے پیر رسول کے ارشاد اور آپ کی ہدایت کے مطابق کہ ناک میں پانی ڈال کر کے جھاڑ لیں, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی. فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ. خیشوم کہتے ہیں یہ ہڈی کا حصہ, ناک کے اوپر کا حصہ, یہ جو ہے عرنین اس کو کہتے ہیں عربی میں, اور آگے جو اس کو جس کو کہتے ہیں ناک کا پانسا, ناک کا نوک, اور یہ جو ہے ناک کا پانسا ہڈی جو ہے اسی کو خیشوم کہتے ہیں. شیطان اس اندر کے حصے میں گھس کر کے اپنی رات گزارتا ہے. سوتے وقت آدمی کے شیطان وہاں بیٹھا رہتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کیا حقیقت ہے. کہتے ہیں کہ یہی چیز بنتی ہے جو آدمی کو خواب وغیرہ یا اس طرح اضغاث احلام دکھائی دیتے ہیں. شیطان ستانے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ڈراؤنی یا اس کے جینے مرنے, اس کے اقارب اہل وغیرہ کے مرنے جینے کی باتیں, تو ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے. اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے باریک حرکت کی بھی طاقت دی ہے. حدیث شریف میں آیا ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم, جہاں جہاں خون دوڑتا ہے شیطان وہاں وہاں خون کے رگوں میں شیطان دوڑ لیتا ہے. تو جب شیطان کی یہ حالت ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے, تو ناک کے کا حصہ اس کے لیے یا رات گزارنے کے لیے بہت بڑا ہے اس کے لیے, اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے. اور یہ چیز عقل پرست لوگ ہو سکتا ہے انکار کریں, کہیں شیطان کی ایک خاص جرم ہوتی ہے, اس کا خاص جسم ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں, ناک ہوتے ہیں, قرون بھی ہیں, اس کے سینگ بھی ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں جب آپ تسلیم کرتے ہیں تو کہاں اس میں جا کر کے گھسے گا؟ نہیں, شیطان ایک چونٹی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی کہ بن جائے, ہاتھی بھی بن سکتا ہے, اس سے باریک بھی بن سکتا ہے. ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یہ نہیں کہ شیطان یہ بھی تو شیطان علی خیشومہ, شیطان اس کے ناک میں, اس کی ناک میں رات گزارنے کا مطلب ہوا کہ اس کو بہکاتا رہتا ہے یا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. نہیں, یہ بھی تو معنی رات گزارنے کا ہے. علی خیشومہ اس کے ناک کی ہڈی پر, یہی لفظ ہے, اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے اور یہی ہمیں سمجھنا ہے. صحابہ کرام نے اس کا معنی یہی سمجھا, پیارے رسول کے سامنے انہوں نے یہ نہیں پیش کیا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے یا اس طرح. کوئی بھی اس طرح کی چیز جو اللہ اور اس کے رسول فرمائیں, چاہے وہ اللہ کی ذات سے متعلق ہو اور اللہ کی صفات سے متعلق ہو, صحابہ کرام اپنے کو اول المسلمین بنانا چاہتے تھے, سر تسلیم خم کر دیتے تھے, یہ نہیں پوچھتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کی سمجھ میں بات آ گئی فوراً. انہوں نے کہیں حدیث میں یہ سوال نہیں آیا ہے کہ پیارے رسول شیطان کیسے رات گزارتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آیا ہے الرحمن والعرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں. آپ حدیث کی کتابیں, علماء کے اقوال ڈھونڈ ڈالیں, کہیں نہیں یہ پائیں گے کہ کسی صحابی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہو کہ اللہ رب اے پیارے اللہ کے رسول اللہ رب العزت عرش پر کس طرح مستوی ہے. اب بعد کے لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ استوا کا معنی بیٹھنا, تو یہ بیٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے مخلوق بنا دیا جس طرح مخلوق محتاج ہوتا ہے. یہ سب مطلب ہمیں نہیں نکالنا ہے, جیسا اللہ نے فرمایا ہے اسی طرح ہمیں اس پر ایمان لانا ہے, جیسا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طرح ہم اس پر ایمان لائیں, ہم اس میں فلسفہ علم کلام یا اور ادھر ادھر کی باتیں داخل کر ہرگز نہ کریں, کیونکہ یہ گمراہی کے طریقے ہیں. شیطان وہاں رات گزارتا ہے اور جب آپ پانی ڈال کر کے اس کو جھاڑ دیں گے تو وہ نکل جائے گا, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطلب یہی ہوا کہ شیطان کو بھگائیں. اس کے بعد اگر وضو کرنا ہے تو فوراً وضو کر لے آدمی, وہ مقصد حاصل ہو گیا. اگر وضو نہیں کرنا ہے تو کم از کم ناک جھاڑ لے. یہ چیز ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا جو حدیث پر عمل کرنے والے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ حدیث پر عمل کرنے والے خاندان میں نطفہ الحمدللہ اسی طرح کا اٹھا, پھر الحمدللہ بچپن ہی سے اساتذہ ہم نے اور دوسری فقہ حنفی بھی پڑھی, اصول فقہ حنفی بھی پڑھی ہے, لیکن حدیث شریف بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہے اور اساتذہ اس پر ہمارے ایک بہت بڑے استاد تھے اس پر فوراً عمل کرتے تھے. جاگتے ہوئے فوراً اگر اٹھ کے آپ سے بات کرنی ہے تو فوراً اٹھ کر کے ناک جھاڑتے پھر کلی کرتے اس کے بعد آ کر کے بات کرتے. تو صحیح حدیث کے سمجھ کا صحیح راستہ یہی ہے کہ اگر آدمی وضو کر رہا ہے تو ناک جھاڑے گا, نہیں وضو کرنا چاہتا تو کم سے کم ناک پہ پانی ڈال کر کے شیطان کو بھگانے کا ایک وسیلہ اور طریقہ بنا لے. اسی طرح وضو آدمی جب کرنا چاہے تو عام طور پر پرانے زمانے میں وضو کے لیے کشادہ منہ والا برتن ہوا کرتا تھا, جس طرح اس کو آپ پیالہ کہیں کشادہ منہ کا, یا لوٹا پرانے ہاتھ ڈال کر کے اس میں سے نکالنے کا طریقہ یہ پرانے زمانے میں رہا ہے اور قریب تک کے زمانے میں رہا ہے, یہاں تک کہ لوگ اسی طرح پانی بھی اسی میں پیتے تھے. تو اس قسم کے برتنوں میں ہاتھ ڈالنے کا, سو کر کے اٹھنے کا کے بعد ہاتھ ڈالنے کا کیا حکم ہے, ان اس قسم کی احادیث کو اگر جمع کرنا چاہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم بہت ہی عاجز رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو حفظان صحت کے تمام اصول بیان کر دیے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں, پیارے رسول نے اپنی سنت میں. دیکھیے آدمی جب سوتا ہے تو اس کا ہاتھ نہ جانے کہاں کہاں تک جاتا ہے, کبھی کبھی کوئی پھنسی پھوڑا اور کچھ سوتے ہوئے کھجاتا ہے, سوتے ہوئے شرمگاہ پر بھی ہاتھ جا سکتا ہے, اسی طرح ناک میں بھی ہاتھ جا سکتا ہے, ناک سے کچھ نکل بھی سکتا ہے. سو کر کے اٹھتا ہے یہ نہیں معلوم کہ ہاتھ کہاں کہاں گزرا, اس میں کیا کیا چیزیں آئیں, کوئی چیز آ کر کے کوئی لگا بھی سکتا ہے. سوتے ہوئے آدمی مردے کی شکل اس کی ہو جاتی ہے, جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جیسا تم سوتے ہو اسی طرح مرو گے بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. اگر وضو بھی کرنا ہو سو کر کے اٹھے تو فوراً ہاتھ بغیر دھوئے اس کو پانی میں نہ ڈال دیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی گندی چیز لگی ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگرچہ ظاہر نہیں ہے تو کچھ نہیں لگا, نہیں, پسینہ ہی کم سے کم لگا ہو, ہو سکتا ہے شرمگاہ کچھ آیا ہو وہاں کا پسینہ, آدمی کے لیے گھن کی بات ہوتی ہے, اور اگر یہ چیز زیادہ ہوتی رہے گی تو ہو سکتا ہے پانی پر بھی اثر پڑ جائے. دوسرا کوئی وضو کرنا چاہے گا تو اس سے گھن کرے گا. اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا کہ پیالے میں ہاتھ ڈبونے سے دھونے سے پہلے پیالے میں ہاتھ مت ڈبوئے. کیسے دھوئے؟ اگر پانی صرف پیالے میں ہے تو کیسے دھوئے؟ علماء نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ یا تو برتن کو ٹیڑھا کر کے, تکلف کر کے تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے ہاتھ دھو لے, پھر اس کے بعد دھو کر کے ہاتھ ڈال کر کے اس میں سے نکالے اور وضو کرے. نہیں تو بعض علماء نے کہا کپڑا بھگا کر کے اور اس طرح دھوئے, بعض نے کہا اگر یہ بھی نہیں ممکن ہے تو اوپر کا حصہ اس طرح کر کے پانی اس میں ڈالے. دیکھیے یہ طریقہ علماء نے ذکر کیا کہ یہ انگلی کا کنارہ عام طور پر جسم کے پسینوں وغیرہ سے ملوث ہوتا ہے, اس طرح نہ کرے, ایسا نکال کر کے کسی طرح ہاتھ دھو کر کے پھر اس کے بعد وہ ڈالے. یہ دیکھیے کتنی بڑی ہدایت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور یہ صرف پانی کو پاک اور پانی کو شفاف رکھنے کا طریقہ پیارے رسول نے فرمایا. اسی لیے اب آپ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر کے پانی میں جو پانی کی پاک ہے جس پانی سے آدمی نہا سکتا ہے، دھو سکتا ہے، کپڑے دھو سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس میں گندگی ڈالنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ کھڑے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر کے اگر کوئی شخص غسل جنابت کرنا چاہتا ہے تو کھڑے پانی میں ڈوب کر کے جس طرح تالاب وغیرہ میں جاتے ہیں لوگ نہاتے ہیں، اس طرح نہ نہائے. یہ سب آداب ہیں. کس طرح نہائے؟ بالٹی وغیرہ میں دوسرے برتن سے باہر نکال کر کے اپنا غسل کر لیں. فلا یغمسیتہ فی الیناء حتی یغسلہا ثلاثا فانہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب اور اس کی علت یہ بیان فرمائی، لا یدری این باتت یدہ، اس کو نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ کہاں رات گزارے ہے، ہو سکتا ہے آنکھ، ناک، پسینہ اور دوسری جگہوں پر. اس وجہ سے یعنی ایسی چیزیں کم سے کم گھن کی، اگرچہ پانی میں ڈالنے سے، ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رنگ، اس کا بو، اس کا، لیکن روزانہ یہ کام کرنا یا خود آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہم کر رہے ہیں دوسرے کو اس سے گھن آئے گی. بہرحال یہ بہت بڑی تعلیم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باب میں ہے. پھر دوسری روایت ہے، عن لقیط بن سبرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق. اسبغ الوضوء، اسباغ الوضوء کا مطلب یہ ہے کہ آپ وضو اس طرح کریں کہ وضو کا پانی تمام اعضاء کو پورے طور پر پہنچ جائے. یہ نہیں کہ آپ کہیں سوکھا چھوڑیں اور کہیں نہ دھوئیں، بلکہ اسباغ کا مطلب یہ ہے کہ پانی پورے طور پر ایک ہی مرتبہ میں پہنچے تو ایک مرتبہ کافی ہوگا، جیسا کہ آیا ہے وضو کے طریقوں میں دو مرتبہ ضرورت ہو، تین مرتبہ، تین مرتبہ سے زیادہ کی کہیں روایت نہیں آئی ہے. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ آدمی اگر پانی بہت ہی تھوڑا ہے تو ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پیارے رسول کے پاس مد سے بھی کم پانی لایا گیا، فجعل یدلک به ذراعیہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر کے اور اپنے اعضائے وضو مبارک کو ترک کرنے لگے آپ، تو اس طرح کا ہے تو ہو سکتا ہے دو چار مرتبہ رگڑنا پڑے، لیکن اگر پانی ہے جس کو بہا کر کے آدمی وضو کرتا ہے تو ایک مرتبہ میں بھی پہنچ جائے تو کافی ہے، نہیں تو دو مرتبہ، نہیں تو تین مرتبہ. اور اسراف وضو میں جائز نہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، ولو کنت علی نہر جاری، اگرچہ آپ جاری نہر کے کنارے پر وضو کر رہے ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ چیز غلط ہے کہ نل کا اور ٹونٹیاں پورے طور پر کھول دیتے ہیں، پانی گرتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا اور آپ کھولنا چاہیے. ویسے پانی کی کمی اس ملک میں خاص طور پہ اور آج کل پوری دنیا میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، بارشیں کم ہو رہی ہیں، زمین کا پانی سوکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللقیط ابن سمرہ، اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرو. خلال کا طریقہ کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا اس طرح، بعض علماء جیسے بھی ہو، خلال کا طریقہ مطلب مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ خاص طور پہ جو سخت کام، محنت کا کام کرتے ہیں، اینٹا گارا، پتھر کا کام کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھ، ان کے چمڑے سخت ہو جاتے ہیں، پانی ہو سکتا ہے پڑتے ہی پھسل جائے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں کے درمیان خلال کر لیا کرو. اس سے بڑھ کر کے فطرت کی چیزیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں عشر من الفطرہ، اس میں آیا ہے غسل البراجم. براجم کہتے ہیں اوپر کا، انگلی کے جوڑوں کے اوپر کا حصہ. یہ خاص طور پہ عورتیں ہیں، آٹا گوندھتی ہیں، یہاں کوئی چیز جم سکتی ہے، یا آدمی مٹی گارا کا کام کرتا ہے، سخت ہونے کے بعد یہ موٹا ہو سکتا ہے، اگر اس کو خاص طور خیال سے نہیں دھویا، توجہ سے نہیں دھویا تو پانی نہیں پہنچ سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو کو پوری توجہ کے ساتھ دھونا چاہیے تاکہ پانی تمام اجزاء کو پہنچ جائے. اس میں براجم کا دھونا اور پھر اس کے بعد اصحاب خلل بین الاصابع. فقہ کی کتابوں علماء نے ذکر فرمایا، جزاهم اللہ خیر، کہتے ہیں اگر کوئی شخص، بعض لوگوں کے کیوں انگلیاں بالکل سٹی ہوتی ہیں، بالکل ملی ہوتی ہیں، پاؤں کی انگلیاں چپکی ہوتی ہیں، تو ان کو تاکید کی گئی ہے کہ پاؤں کی انگلیاں پھیلا کر کے وہ دھوئیں، وہ خلال میں داخل ہو جائیں گے. بہرحال تو خلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اوپر تک چڑھا، مبالغہ کرو. یہ علم طب کا ایک قاعدہ ہے، کہتے ہیں کہ جو خاص طور پہ ریٹ جو ہے، ناک کی رطوبت وہ اوپر کے حصے میں آپ انگلیوں سے تو ادھر ادھر نیچے کا نکال لیتے ہیں لیکن اوپر کے حصے میں جمی رہتی ہے اور وہ چیز تعفن کر کے آدمی کو زکام کا بھی سبب بنا سکتی ہے. آدمی کے مسامات جس سے حاسے شم سونگنے کی قوت جو ہوتی ہے اس سے وہ کمزور ہو سکتی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرتے وقت زیادہ سے زیادہ آگے چڑھا کر کے پانی اور اس کو جھاڑو تاکہ جو چیز وہاں پھنسی ہوئی ہے وہ نکل جائے. الا ان تکون صائما, ہاں روزے کی حالت میں اس سے پرہیز کرو کیونکہ جب آپ زیادہ سے زیادہ پانی آگے چڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے ناک کے راستے سے منہ میں چلا جائے اور منہ کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے. اس حالت میں روزے کی حالت میں صوم کی حالت میں یہ چیز غلط ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں صوم کی حالت میں استنشاق میں مبالغے سے منع کیا ہے. لیکن یہ کہ شروع ناک میں پانی ڈالنا یہ ہر حالت میں سنت ہے. بہرحال وبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما, یہ وضو کے اور دوسرے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہوا. اسی طرح دوسری روایت میں ہے اذا توضأت فمضمض, وضو کرو تو مغمضہ یعنی کلیاں کرو. پہلے بھی حضرت عثمان کی روایت میں ہے کہ انہوں نے تین مرتبہ کلی کیا. کلی کہتے ہیں, مضمضہ کہتے ہیں عربی میں ہر وہ لفظ جو دو مرتبہ آیا ہو, ڈبل آ میم داد میم واد, تو یہ حرکت پر دلالت کرتا ہے. عام طور پر یہ عربی کا ایک قاعدہ سمجھ لیں, جیسے سرسرا ہے آواز جو آتی ہے ہوا کے چلنے سے تو کہتے ہیں ریحن سرسرا نہ آتی ہے. اسی طرح قرقرا پیٹ میں جو آواز آتی ہے پیٹ سے آواز, اس کو کہتے ہیں قرقرۃ البطن. یہ عام قاعدہ ہے. تو اسی طرح مغمضہ کے معنی علماء نے کہا ہے کہ تحریک الماء فی الفم, منہ میں پانی ڈال کر کے تھوڑا سا اس کو حرکت دیں تاکہ پورے طور پر دانت وغیرہ میں اگر کوئی چیز پھنسی ہو تو نکل جائے. اذا توضأت فمضمض, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کا خاص طور پہ آرڈر دیا. انا عثمان, کتنا ٹائم باقی ہے؟ اگر کوئی سوال ہو کسی کو.